بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله على النبي الكريم سامنے بیٹھو سامنے قرآن پاک کی ایک ایک آیت بلکہ حروف اپنے اندر علم محبت معرفت کے خزانے سموئے ہوئے ہیں. اور اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو محبت سے پڑھنا, اس کو محبت سے سننا, یہ اللہ تعالی کی محبت کا تقاضا ہے. اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اگر اس کے حرف کی قیمت نہ ہوتی تو 10 نیکیاں کیوں ہوتی؟ ایک ایک حرف, پتہ چلا ایک ایک حرف قیمتی ہے, اس لیے تو 10 نیکیاں رکھی ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عجیب تحقیق ہے حضرت کی, فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 10 نے کیا ہے, تو فرماتے ہیں اگر غور کرو تو ایک حرف میں بھی کئی حرف ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف الف لام میم, اس پر 10 نے کیا ہے. الف حرف, لام حرف, میم حرف. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس میں اگر غور کرو تو پتہ چلے گا الف میں بھی 3 حروف ہیں, الف لام اور فا, اس میں بھی 3 حروف ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدھو کہے گا الف میں بھی 3 حروف ہیں, لام میں بھی 3 حروف ہیں, لام الف اور میم, اور میم میں بھی 3 حروف ہیں, میم یا اور میم. تو پتہ چلا ایک حرف کی نیکی فرماتے ہیں 10 نہیں ہے بلکہ 30 ہو گئی. اور اگر اور گہرائی میں چلے جائیں تو پھر اس کی بھی بڑھ جائیں گی. یہ تو ایک معرفت کا, علم کا, اللہ تعالی کی عظمتوں کا بحر زخار ہے, بحر زخار ہے, وہ سمندر ہے. یہ تو معرفت کا, بڑائی کا, کبریائی کا, کہ جس کی تہ, جس کے کنارے کا کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالی کی ذات غیر محدود ہے. اور ایک بات میرے شیخ رحمت اللہ علیہ علماء نے بھی فرمائی ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن پاک کی تلاوت میں جو ایک ایک حرف پر 10 نیکی کیا جس حدیث شریف میں فرمایا, تو تو اس میں الف لام میم کا نام لیا، اس کو ذکر فرمایا، جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی کے بارے میں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. اور جن علماء نے اور جن اللہ والوں نے اگر کچھ معنی بیان بھی کیے ہیں تو بہرحال ان کا ایک ذوق ہے، اور چونکہ وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، اللہ تعالی کی عظمت کے متصادم نہیں ہے، تو کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی نہیں بتائے. تو جو بات ہے نکتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی حروف مقطعات میں سے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نیکی کا ذکر فرمایا کہ اس سے نیکیاں ملے گی. اس سے پتا یہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت بغیر سمجھے ہوئے بھی نفع سے خالی نہیں ہے، یہ اہم بات ہے. اور اس میں ان معترضین کے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کو سمجھا نہیں تو بغیر سمجھے اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ لوگ یا تو پرلے درجے کے جاہل ہیں، یا تو جہالت کی چوٹی پر ہیں یا گہرائی میں ہیں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دس دس نیکیاں ملے گی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ. ہاں اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ جناب آپ پیٹ بھر کے جاہل ہیں، کہ آقا کی بات کا انکار کر رہے ہیں، یا تو جاہل ہے یا بددین ہے. کہ امت کو ایک عظیم کام سے ہٹا رہا ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے سمجھایا کہ دیکھو قرآن پاک کا ابتدائی حق یہ ہے کہ نمبر ایک حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھو، پہلا حق ہے جس میں نورانی قاعدہ بھی شامل ہے. اور جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے بغدادی قاعدہ تھا، پھر اس کے بعد نورانی قاعدہ آیا، پھر ترقی ہوئی تو اقرا کا قاعدہ آیا، پھر مزید ترقی ہوئی تو القاعدہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا جناب؟ تو قرآن پاک کے حروف ہا اور ہا، حمزہ زبر ا، عین زبر ا، تا زبر تا، طا زبر طا، تا اور طا، ظا ظا، ذا ثا، سا سین زبر سا، زا زبر زا، یہ فرق. قا اور کا یہ فرق. فرق سیکھنا. ایک قاری صاحب ایک بچے کو پڑھا رہے تھے، اس بچے سے ہا نہیں نکل رہا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی الرحمن الرح اس رخ پازے لوگ کرتے کرتے اس میں خ کی آواز آتی ہے، ہا اور میں خ، تو یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے. ہا تو ہے لیکن خ کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں، کیونکہ اس کے خ کے لیے خا ہے، خا کا مخرج ہے وہ. تو قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے اور وہ بیچارہ بھی میمن کا بچہ جو پورے سال میں سبے برات کا حلوہ کھاتا ہے بس، تو اس بیچارے کے لیے حلق سے ہا کیسے نکلے گا؟ اب قاری صاحب کہیں پڑھا ہا، اس نے کہا دیکھ انگلی رکھی یہاں سے نکال ہا، غصہ آیا اس نے کہا ظالم حلق سے حلوہ نکال. شب برات کے دن قریب تھے، ماں نے آواز لگائی اے قاری صاحب ہمارے بچے کے منہ سے نہ نکلوا، حلق سے نہ نکلوا، میں پلیٹ میں بھجوا دیتی ہوں. تو اس فرق کو سیکھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. تو قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، یہ دوسرا حق ہے. پہلا حق کیا ہے؟ اس کو سیکھے، حروف کہاں مد کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، صفات جس کو بولتے ہیں، جیسے پیش ہے، پیش کی ادائیگی میں ہونٹ کا گول ہونا چاہیے، با پیش بو بو، ہونٹ کا گول پتا چلے. جیسے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو، نماز پڑھنے میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جب نماز پڑھے نا تو ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آنے چاہیے، یعنی جب آہستہ نماز بھی پڑھ رہے نا. اب پتہ چل رہا نا کہ پیش بھی ادا ہو رہا ہے، کیوں ہونٹ گول ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ تو ایسے ہونٹ ہلنے چاہیے کہ اگلے کو نظر آئے کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. خاموش ایسے درست نہیں کہ ہونٹ نہ ہلے، ہونٹ ہلنے چاہیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ مسئلہ. تو پیش کا حق ہے کہ ہونٹ گول ہو، الحمدو الحمدو، واو کا بھی حق یہی ہے کہ ہونٹ گول ہو. یو یوم الدین یوم الدین، البتہ را وغیرہ کی ادائیگی میں یہ دن سیرو سیرو نہیں، یہ درست نہیں ہے. سیرا بغیر ہونٹ کوئی اندر ہی اندر اس کو موٹا اور پر کرنا، اندر ہی اندر، یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے. صفات غنہ مد، ٹھہرتے وقت غنہ مد، حروف. اب قرآن پاک میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہونٹ گول کرنا، جہاں جگہ ہے نہیں وہاں ہونٹ گول ہونے چاہیے. قالو یا ابانا مالک لا تأمن تأمن، ایسے کہ ہونٹ گول ہو. مالک لا تأمن علی یوسف وإنا له لناصحون، یہ سورہ یوسف میں ہے. اور اسی طرح سے پورا قرآن پاک معروف ہے، یہ دیہاتی والا اسٹائل نہیں ہے، الحمدو ایاک نعبدو للہ، یہ مجہول کہلاتا ہے، یہ نہیں ہے، معروف ہے. لیکن پورے قرآن پاک میں ایک مجہول ہے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، یہ را کھڑی دیر ری ہے، لیکن مجریہا نہیں پڑھیں گے اس کو بلکہ مجریہا. تو یہ سیکھنا، یہ قرآن پاک کا حق ہو گیا نا پہلا. دوسرا کہ اس کی تلاوت کی جائے، بغیر سمجھے تلاوت پر نفع ملے گا، فائدہ ملے گا، ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گی. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو اس بات کا انکار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہا ہے. اگر تکبر کی جیسے کر رہا ہے تو وہ تو اپنے دین کی خیر منائے، کہ ایک حدیث شریف کا انکار، انکار حدیث کفر ہے. اب اس پر بعض لوگ ایک طرح سے ذرا بدھو بناتے ہیں تو ان کا بھی میں کہ جب ہم ولوالین پڑھتے ہیں امام تو آہستہ آواز میں کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے جناب؟ آمین کہنا آہستہ آواز میں یہ سنت ہے. اب بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ زور سے پڑھو، پھر اس کے لیے حدیث شریف دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں کہ زور سے پڑھو. اب اگر تم نے انکار کیا تو تم تو ہو گئے مشرک، کیونکہ تم نبی کی بات مانتے نہیں ہو، امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہو. اب ایک عام مسلمان بیچارہ، اس کو تو ترجمہ دکھا دے یہ لو تو کیا کہے گا؟ اس کو تو کوئی یہ بھی کہہ دے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ افطار میں پکوڑے کھانا یہ سنت ہے، کہے گا ہاں یار یہ تو واقعی ہوگا، وہ تو موبائل پہ چلا دے گا. ابھی ایک عام آدمی کو کیا پتا؟ جیسے رمضان شریف کے آخری عشرے میں ایک حدیث شریف موبائلوں پہ چلتی ہے کہ جو پتہ نہیں دو رکعت پڑھے اس میں اتنا اتنا کچھ یوں کر کے پڑھے نا، تو وہ زندگی بھر کی جو قضاء عمری ہے اس کی، یعنی قضاء عمری سے مراد اس کی جو قضاء نمازیں ہیں، بس وہ دو رکعت کافی ہے. وہ غالباً شاید جو حجت وہ جمعۃ الوداع کے لیے ہوتا ہے، شاید وہ کوئی ایسی ہے کہ ہے جو دو نمبر حدیث بنائی بھی ہے جو کہ پورے گشت کرتی ہے موبائلوں میں، اور پھر آگے سے لکھتے بھی ہیں اگر نبی سے محبت ہے نا آگے بھیجو، اور اگر تم نے بھیجو گے، اگر تم بھیجو گے تو تمہاری اتنی ترقی ہو جائے گی کہ تم لندن میں بیٹھ کے محلات میں اور پاؤنڈ میں کھیلو گے. ایسے ایک دودھ والے نے بات مانی، وہ گورنر بن گیا. اور جنہوں نے بات نہیں مانی ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ جو یہ بات کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے کہ پلیز فارورڈ ٹو آل اف یو لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا یہ بالکل ایسی بات کہنا نہایت جہالت کی بات ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو یوں کرو، پہ میسج بھیجو 10 کو اور خوشخبری کا انتظار کرو. یہ سب جہالت کی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. یہ تو عظمت کے خلاف ہے ایسی بات کرنا. اگر نبی کی محبت ہے کرو نا پردہ، نبی کی محبت ہے داڑھی رکھو، ساری یہی رہ گیا بس. تو اب وہ جو اب ایک حدیث شریف ہے، اب ہم لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حدیث شریف پہ عمل نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں بولتے، تو گویا ہم نے انکار حدیث کیا، بظاہر ایسا لگا نا. تو یاد رکھیے گا، حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں آپ زور سے پڑھتے تھے، دوسری حدیث شریف میں اور صحابہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ آہستہ پڑھتے تھے. اب دو حدیث شریف ہو گئی پتہ، اور دونوں بالکل صحیح ہے. اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پہلے جو آپ بلند آواز سے آمین فرماتے تھے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ اس لیے تھا تاکہ اپنے صحابہ کی اور امت کی تربیت فرمائے کہ دیکھو جب امام وللظالین کہے تو آمین کہنا چاہیے. تو حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ آپ نے زور سے سبحانک اللہم بھی پڑھی، سنا جس کو کہتے، پڑھو نا سب لوگ. آپ نے وہ بھی پڑھی. تو جب ایک حدیث شریف کے ایک، اس لیے مسئلہ کبھی ایک حدیث شریف سے بنتا ہے، کبھی دو حدیث شریف سے، کبھی تین احادیث سے، کبھی متعدد احادیث مبارکہ سے مل کر ایک مسئلہ بنتا ہے جناب. لہذا کسی مسئلے کو ایک حدیث شریف کے ساتھ مقید کر دینا اور دوسری حدیث شریف کو بالکل گویا چھپا لینا، یہ تو کتمان حق ہے، یہ تو حق کا چھپانا ہے. تو گویا کہ تم منکر حدیث بن گئے کہ دوسری حدیث شریف کو چھپا دیا. دوسری احادیث مبارکہ کو چھپا دیا اور الزام ڈال دیا. اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور. وہ حکیم الامت نے واقعہ لکھا نا کہ ایک دو چور گئے, ہوا یہ کہ ایک گرو اور چیلا وہ گھوم رہے تھے سیر کے لیے جا رہے تھے, سیاحت کرتے کرتے ایک جگہ ہے اس کا نام ہے انیاؤ پور. ان مانے نہیں اور نیاؤ مانے ناؤ سے انصاف, اور پور قصبہ, جیسے کہتے ہیں نا ان کہی نہ کہنے والی بات, ان دیکھی نہ دیکھی ہوئی چیز, ان دیکھی شہ تو سیدھا انیاؤ پور. تو گرو چیلا جب وہاں پہنچے تو دیکھا ہر چیز وہاں سولہ آنے سیر, پہلے سیر کے حساب سے چیزیں ملتی تھی, سیر کے بٹے الگ ہوتے تھے, کلو کے الگ ہوتے تھے, اکثر چیزیں سیر کے حساب سے ملتی تھی, اب سیر پر سوا سیر آ گیا. تو اب دیکھا کہ بڑھیا بڑھیا چیزیں بھی سولہ آنے سیر, مٹھائی وٹھائی اور جیسی گھی وغیرہ دودھ وودھ. تو چیلے نے گرو سے کہا گرو جی یہاں رہ جاؤ کچھ دن, یہاں تو پیزا بھی سولہ آنے سیر ہے, برگر بھی ہے, کلب سینڈوچ بھی ہے, پیزے کی تمام اقسام ہیں, رول بھی ہے, بوٹی کباب بھی ہے, سب سولہ آنے سیر ہے. تو گرو سمجھدار, اور گرو نے کہا کہ بیٹا یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے. کہا گرو جی اتنی زبردست چیزیں. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے جہاں گدھا اور گھوڑا ایک بھاؤ بکتا ہو وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی ہے, کہ گدھے گھوڑے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. چیلے نے ضد کی, گرو خاموش ہو گیا. اب ہوا یہ کہ دو چور کسی آئے کہ چوری کرنے گئے, تو ایک چور باہر تھا دوسرا چور اندر تھا, تو باہر والے چور پر دیوار گر گئی, تو اس چور نے راجا کے دربار میں, ہندو راجا تھا وہاں دربار میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہم چوری کرنے گئے تھے, تو ہم ایک ساتھی باہر تھا دوسرا اندر تھا اس پہ دیوار گر گئی. یہی قانون دنیا کا ایک ملک میں ابھی بھی ہے کہ اگر چور چوری کرنے آ جائے نا اس کے بعد بندوق ہے وہ آپ کو گولی مار دے, آپ کے پاس اگر بندوق ہے بھی آپ اسے گولی نہیں مار سکتے چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر گھس جائے. حالانکہ ہمارے پاکستان کے قانون ہے کہ اگر چور آپ کی احاطے میں گھس گیا جب تک باہر ہے دروازے کے بالکل ایک انچ بھی باہر ہے آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ کے گھر میں گھس گیا آپ اسے گولی مار سکتے پاؤں پہ, اگر اسٹیٹ فائر کرے تو آپ بھی کر دے, آپ پر مقدمہ نہیں ہوگا, چلے گا ہوگا نہیں. اور اگر این آر او کے تحت آ جائے تو کیا بات ہے. یہ اس کے لیے بڑا آدمی بننا پڑتا ہے. تو اب وہ بہرحال مقدمہ کر دیا جناب, ایسے قانون ہے, ایک دنیا کا ایک ملک ہے جہاں میں جا چکا ہوں وہاں پر یہ قانون ہے, کہتے لوگ بھی ہنستے ہیں وہاں پہ. بہرحال تو اب چور نے اس فریاد پر دربار راجا نے بلوا لیا مالک کو کہ کیسے تم نے, کہ تمہاری وجہ سے وہ چور مر گیا. یہ ہے نیاؤ پور. اب جناب اس نے کہا مالک کو پھانسی دیجیے. مالک نے کہا جناب میری کیا غلطی, میں نے تھوڑی دیوار بنائی ہے, یہ تو معمار نے بنائی ہے, مستری. چلو بھائی بلاؤ مستری کو. مستری کو بلوایا, اس نے کہا دیکھ تمہاری وجہ سے چور مر گیا. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے, یہ تو گارا بنانے والے کا کام ہے, مال مکس کرنے والے کا, جس نے گارا بنانے کے دیا مجھے گیارہ بنا کے دیا میں نے لگا دیا. اس نے کہا چلو اس کو بلاؤ. اس کو بلایا, اس نے کہا میرا کیا قصور ہے, یہ تو سکا نے پانی زیادہ ڈالا, پانی ڈالنے والے نے اس نے زیادہ, تو گارا پتلا ہو گیا, میرا کیا قصور ہے. سکا کو اچھا بھائی تو نے کیوں کیا. اس نے میرا کیا قصور ہے, کہ بات یہ کہ میں مشک سے پانی ڈال رہا تھا تو بازار میں بھگدڑ مچ گئی, ہاتھی بے قابو ہو گیا تھا تو میرا ہاتھ زیادہ پھسل گیا, اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا. اچھا بھائی ہاتھی والے کو بلاؤ. ہاتھی والے کو بلایا کہ بھائی تو نے کیوں وہ کیا, میرا کیا قصور ہے؟ اصل میں ایک عورت بجنے والا زیور پہن کے گزر رہی تھی, اس نے تو ہاتھی کیا, دوسرے لوگ بھی مست ہو جاتے ہیں, بلکہ دوسرے لوگ کیا ہاتھی بھی مست ہو جاتے ہیں. اس لیے منع ہے شریعت میں کہ بجنے والا زیور عورت کے لیے پہننا یہ حرام ہے. ہاں اپنے گھر میں جب نہ محرم نہ ہو تو چلو اجازت ہے, لیکن باہر نکلے گھنگرو پہنے. اسی طرح چوڑی دار پاجامہ یہ عورتوں کے لیے پہننا حرام ہے. یہ چوڑی دار پاجامہ اس کو پہننا حرام ہے. اور اب تو چوڑی دار پاجامہ تو پرانا ہو گیا, اب تو جینز آ گئی ہے. جینز اب تو خواتین جینز پہنتی ہیں, ان کو اپنی جینز بدلوانے کا بڑا شوق ہے کہ جینز بھی بدل جائے. یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. تو کہا بھائی عورت کو بلا, عورت نے کہا میرا کیا قصور ہے, یہ تو سنار کی غلطی ہے. سنار نے کہا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے, یہ تو زرگر نے میں گلستان زرنی والوں کو پکڑو, زرگر نے بنایا اس لیے تو سپر ہائی وے پر اتنی پلاٹنگ کروا لی, وہاں رہتے اس کو پکڑا اور اس سے کوئی بات نہیں بن پڑی, کہ چڑھاؤ پھانسی اس کو. اب تھوڑی دیر اب سب تماشا دیکھ رہے ہیں, گرو چیلا بھی, تھوڑی دیر میں جناب شور مچا. راجا نے کہا بھائی شور کیسا, جلاد آیا کہ جناب وہ جو ایک گلستان زرری والے ہیں نہ بیچاروں کے پاس بجلی ہے نہ بیچاروں کے پاس پانی ہے, صحیح سے شہر سے دور چلتے چلتے ان کی باڈی بھی کمزور ہو گئی ہے, نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھندا ان کے گردن میں نہیں آ رہا, اس کی گردن میں بچا لیا نا, پڑوسی کا حق ادا کیا کہ نہیں. تو اچھا وہ راجا تھا نیاؤ پور, اس نے کہا کہ اچھا مجمع میں دیکھو یہ پھندا جس کی گردن میں فٹ آ جائے اس کی گردن میں ڈال دو. اب جناب سب پریشان, اب آئے سب کے کرنے لگی, چیلا پکڑا گیا موٹی گردن والا, جو کھا کے موٹی گردن ہو گئی تھی نا وہ پکڑا گیا. اچھا تو گلستانی زرری میں آ کے رہتا ہے, چل. اب تو راجا نے کہا ٹھیک ہے اس کو پھانسی چڑھاؤ, اور سب سے موٹی گردن پورے مجمع میں وہ چیلے کی تھی, کیونکہ کھا کے مسٹنڈا ہو گیا نا. اب راجا نے کہا چڑھاؤ اس کو پھانسی پہ. اب تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, رونے لگا, گرو کے پاؤں پکڑ لیے کہ گرو جی بچا لو مجھے, معاف کر دو بچا. اس نے کہا بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا, میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو مصیبت میں جہاں کوئی انصاف ہی نہیں ہے ہر چیز, تو یہ مصیبت میں پھنسیں گے ہم لوگ. کہا دیکھ لے تیرے سامنے آ گیا. اس نے تو کہا گرو جی بس کچھ بھی کرو مجھے بچاؤ بس. بہرحال پہ کہا اچھا آئندہ بات مانے گا نا میری؟ کہاں ساری زندگی تیرے پاؤں دھو دھو کے پیوں گا, کیونکہ جب مرید پھنستا ہے نا پھر بھاگتا ہے شیخ کے پاس, اس لیے اگر بغیر پھنسے آنا جانا نہ چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں, کام صحیح چلتا رہے گا. وہ سمجھتا ہے کہ صاحب کوئی بات نہیں, اب تو ہم سب کچھ ہو گیا, اس لیے ایسے مزے سے پتلی گلی سے نکلنا چاہتا ہے وہ. لیکن ایسے تھوڑی, شیخ بھی دیکھتا ہے کیسا بے وفا ہو گیا یہ, کہ ظالم بس ایسے ہی آیا کہ مجلس ختم ہوئی بس ایسے ہی بھاگ گیا, نہ ملا نہ جلا. تو اب دونوں اس کو ترکیب پتا ہے, دونوں نے شور مچایا. گرو کہے مجھے پھانسی چڑھاؤ, چیلا کہے مجھے پھانسی چڑھاؤ. اب بھی شور مچا, جلاد پہنچا. کیا بات ہے بھائی؟ راجا نے پوچھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے راجا صاحب کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے پھانسی دو, وہ کہہ رہا ہے مجھے دو. کہا بلاؤ اسے. اب گرو کے آیا, گرو سے کہا بھائی کیا بات ہے, تم دونوں کیوں پھانسی کے چکر میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو وقت ہے بہت مبارک ہے, یہ گھڑی, اس وقت میں جو پھانسی چڑھے گا سیدھا بیکھٹ میں جائے گا. یہ بیکھٹ ان کی جنت کو بولتے ہیں, ہندو لوگ اپنی جنت کو بیکھٹ بولتے ہیں, بعض لوگ بیکھٹ کہتے ہیں, لیکن میرے شیخ اس کو بیکھٹ پڑھتے تھے, حضرت سے سنا, سیدھا بیکھٹ پہ جائے گا. تو راجا نے کہا اچھا یہ بات ہے, مجھے چڑھاؤ پھانسی. تو جناب کیا ہوا, خسکم جہاں پاک. تو میرے پیارے دوستو, قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے کہ اس کے تلاوت فائدے سے خالی نہیں ہے, فائدے سے خالی نہیں. ہاں اس میں ترقی کرے کہ مطالب بھی سیکھے, مطلب سیکھے, مفہوم سیکھے کہ میرا مالک کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ترجمہ پڑھنا بغیر استاذ کے یہ گمراہی اور ضلالت کے رستے کھول دیتا ہے, یاد رکھنا. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے منہ سے کہ قرآن پاک کا ترجمہ گمراہی کرے, نہیں, قرآن پاک کا ترجمہ, نہ قرآن پاک گمراہی نہ اس کا ترجمہ گمراہی. اس نے اصول سیکھے نہیں تو وہ اس چیز کو, اس کی مثال یوں سمجھے کہ گاڑی کتنی اچھی چیز ہے, یہ تو سفر طے کراتی ہے, لیکن اگر کوئی اناڑی کے ہاتھ میں گاڑی آئے تو کیا ہوگا, وہ سفر پر لے جانے کے بجائے ایکسیڈنٹ کرائے گا, صحیح نا جناب؟ لہذا قرآن پاک کو وہ تو میں اللہ کا راستہ طے کرائے گا, لیکن اگر کسی اناڑی کے ہاتھ میں آ گیا تو نتیجہ یہ ہوگا خود بھی گمراہ ہوگا, ترجمے کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. جیسے کتنے لوگ ہیں مودودی, وہ بھی گمراہ من الخیط الابیض سے, اس نے بھی غلط ترجمہ کیا, اور جگہ جگہ اپنی ادبی, اس میں اپنی ادبی زون کے اندر, ادیبانہ زون کے اندر انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر ڈالی ظالم نے, صحابہ کی شان میں گستاخی کر ڈالی. کیوں؟ قلم کا زوم تھا کہ میں قلم کار ہوں, میں ادیب ہوں, زبان تو بے شک اچھی تھی اس کی, لکھائی اچھی, لیکن اس کے اندر بھول گیا اور عظمت انبیاء علیہ السلام کے شہر میں داخل ہو گیا جہاں جانا ممنوع ہے ہم لوگوں کا. اور عظمت صحابہ میں بھی, ہم عظمت انبیاء کی تو کیا شان ہوگی, ہم تو عظمت صحابہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. عظمت انبیاء ہو یا عظمت صحابہ ہو علیہم السلام اور رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی نے جن کو سند دے دی. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہم ڈکشنری اور لغت سے یا ترجمہ پڑھ کے ہم بھی ہو جائیں گے, تو آپ ترجمہ پڑھنے والوں کو دیکھ لیجئے, ان کے اعمال, ان کے شب و روز, ان کی زندگیاں کیا شریعت اور سنت کے مطابق ہیں. زبان ہوتی ہے بس ان کی. اور وہ لوگ, وہ اولیاء اللہ علماء ربانیین جو بظاہر قرآن پاک کے ترجمے درس نہیں دیا کرتے, لیکن ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ قرآن پاک کے خلاف نہیں نکلے گی. بظاہر ترجمے قرآن بھی نہیں پڑھاتے, تفسیر قرآن بھی نہیں پڑھاتے بظاہر, لیکن ان کا ایک ایک عمل تفسیر قرآن ہوتا ہے, وضاحت کر پاتا ہے شریعت و سنت پر عمل کرنا. تو یہ قرآن پاک کا حق ہے. اللہ تعالی پھر تو یہ وہ ملک ہے, اور یہ دریا ہے, یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. پھر اس میں غوطے لگاتے جائے، اس کی بلندیوں میں اڑتا چلا جائے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ جس کو داخل فرما دے اور وہ منازل طے کرتا چلا جائے، سبحان اللہ، اس پر وہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی برکت سے اور تقویٰ کی برکت سے وہ علوم کھولتے ہیں، وہ معارف کھولتے ہیں، اور وہ اپنی بڑائی اور انوارات کو اس پر کھولتے ہیں کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، پھر تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عظمت قرآن ہمارے قلوب کو عطا فرمائے اور حق قرآن کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد. یا اللہ یا کریم.